सांस ले रही है?
असद आपने मुझसे
जी,
पूछा
ये सवाल हमने आपसे शुरू किया है। और
जी,
अगर आप
इसमें
अपना फेस कर सकें टुवर्ड्स लाइट, रोशनी की तरफ, तो ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि हम आपको बेहतर अंदाज में देख सकेंगे। यहाँ निस्बतन बेहतर है।
जी इसमें असद ऐसा है कि पहले की निस्बत जो है हमें एक तब्दीली नज़र आती है,
जी
जैसा कि आपने अपने इंट्रो में कहा। लेकिन इसमें मेरा
जी
ख्याल है
जी
कि अभी बहुत ज़रूरत है कि हम जो एक मिलिट्री इनिशिएटिव बड़ा ऑब्वियसली नज़र आता है, उसके साथ साथ जो है वो सियासी जो उसका कंपोनेंट है उस पर भी पूरी तवज्जो दें, और जो सोशल जो एजुकेशन की ज़रूरत है इस इशू पे उसको भी अटेंड करें। तो जब ये सारे कॉम्प्रिहेंसिवली इस स्ट्रेटजी पे हम काम करेंगे तो उसमें ये ज़्यादा चीज़ें इम्प्रूव
लेकिन
होंगी।
कोई एक नुक्ता आगाज होता है, आपको लगता है कि वो मौका, वो मरहला आ चुका है?
हाँ बिल्कुल, वो हुआ है, वो जो अहमदाबाद का, पेशावर का सॉरी इंसिडेंट था, उसके
जी
बाद हम देखते हैं कि पब्लिक ओपिनियन जो है बड़ा वाजे हुआ है, और वो जो एक रवायती कन्फ्यूजन इस हवाले से हमारे समाज में पाई जाती थी वो काफ़ी हद तक उसमें एक बेहतरी आई है, और लोग जो हैं इसके बारे में क्लियर हैं कि हमें किस सिमत में जाना है। तो ये तो खुशाइंद है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इसको एक सस्टेनेबल एक स्ट्रेटजी के तौर पे तमाम कंपोनेंट्स को उसमें हार्मनी पैदा करना और उस पर एक सस्टेंड हार्डवर्क ज़रूरी है, उसके बगैर जो है हम इस पे मुस्तकिल बुनियादों पे काबू नहीं पा सकेंगे। उस डायरेक्शन की तरफ हम जा रहे हैं, ये बात खुशाइंद है।
जी, इस पे आसिम अलाबक साहब, उनको भी हम लेते हैं ऑन बोर्ड और उनका नुक्ता नज़र मालूम करते हैं। आसिम साहब, आपका बहुत शुक्रिया। खैर मकदम और फर्स्ट टाइम वॉइस ऑफ अमेरिका के फोरम पे ख़ास तौर पे हम आपको वेलकम कहते हैं। आपका नुक्ता नज़र क्या है? ये जो ऑब्जर्वेशन है जिसमें हमने ये एक बिल्ड कर रहे हैं कि शायद वो नुक्ता आगाज़ आ गया है जहाँ पे असल्ट करना होगा रियासत को अगेंस्ट रिलीजियस फोर्सेज जो रिलीजन को इस्तेमाल करती हैं, वायलेट करती हैं काफ़ी हद तक कानून को भी, मुल्क के आइन को भी और इंसानी आज़ादियों को भी। तो क्या वो नुक्ता आगाज़ आप देख रहे हैं?
बहुत शुक्रिया जी, मैं बहुत शुक्र गुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। देखिए ऐसा सब बात यह है कि हमारे यहाँ या किसी भी जो लॉ एनफोर्समेंट पैराडाइम होता है उसमें दो एस्पेक्ट्स होते हैं। एक रियासत की वो इंतजामी पावर होती है, एग्जीक्यूट करने की सलाहियत होती है, जिससे वो जुर्म पे या ऐसी किसी भी लॉलेस एक्टिविटी पे जो है गिरफ्त करती है। दूसरा उसके पीछे एक सोसाइटल सपोर्ट होती है जो कंसेप्चुअल लेवल पे सोसाइटी की जैसे आप वैल्यू सिस्टम कहते हैं वो ऑपरेट कर रहा होता है, और ये दोनों मिलते हैं तो फिर आप जुर्म का खात्मा और आइंदा उसके ना होने की एक यकीन दहानी हासिल करते हैं। हमारे यहाँ जो रियासत है वो जाहिर है कि कंप्रोमाइजेस करती रही है माजी में, चाहे उसकी बेसिस पोलिटिकल हो, चाहे उसकी बेसिस फॉरन पॉलिसी के अहदाफ हो, लेकिन दो बातें हमारे पैदा हुई हैं जिसकी वजह से नुकसान हुआ है, और ये हम सिर्फ रिलीजियस हेट स्पीच जो है उसका एक पार्ट है, यानी ये खुद एक होल नहीं है उसका। और उसमें एक चीज तो ये कि हमारे यहाँ जो कानून या इंसाफ है वो कोई प्रेफरेंस नहीं है एक सोसाइटी के लेवल पर, यानी वो एक कोई ऐसा मुतहरक करने वाला जज्बा नहीं है जो सोसाइटी को यकजा कर सके कि इंसाफ के लिए हमें इकट्ठे होना है। और दूसरी चीज ये है कि हमारे यहाँ एक ट्रेड यूनियनिज्म का बहुत ज्यादा रुझान आया है पिछले 10 साल में, कि आप देखते हैं कि बुखला जो है वो एक इकट्ठे होकर एक अलग उन्होंने अपना जो है वो आइडेंटिटी या ट्राइब बनाया हुआ है, सहाफी अलहदा है, डॉक्टर अलहदा है, और इसी तरह जो मजहबी तबका है क्योंकि वो पिछले 20-30 साल में स्टेट के बहुत से जो अहदाफ थे उसमें एक अहम रोल अदा करता रहा है, तो वो भी एक बहुत ज्यादा एक बड़ा प्रेशर ग्रुप के तौर पर सामने आया। तो बेसिकली ये जो दो चीजें हैं इन्होंने मिलके स्टेट को एक तरह से कंप्रोमाइजेज में जो है उस जकड़ के उसकी जो पावर है एग्जीक्यूट करने की वो उसने खत्म किया, और पर सोसाइटी में चूंकि प्रेफरेंस नहीं थी इसलिए उस पर कोई हमने ऐसा इकट्ठा कोई एक्शन या कोई सोसाइटी की तरफ से कोई ऐसा प्रेशर नहीं देखा।
लेकिन अब क्या प्रेशर आ रहा है? जैसे शायद अनवर साहब कह रहे थे कि मुख्तलिफ जो कंपोनेंट्स हैं उनका मिलना बहुत ज़रूरी है, सोसाइटी के जो पावरफुल कंपोनेंट्स हैं, लेकिन सोसाइटी बाहसियत मजमुई क्या आपको लगता है कि वो कुछ मुतहरक हो रही है या वो इसकी अहमियत को महसूस कर रही है?
मैं ये समझता हूँ कि जब से सोशल मीडिया का रुझान पाकिस्तान में बढ़ा है और इनफॉर्मल लेवल पे जो एक्सचेंज ऑफ व्यूज और आइडियाज अक्रॉस द बोर्ड होने लगा है, उससे बहुत से ऐसे यूनिफाइंग पॉइंट सामने आए हैं जिससे अब सोसाइटी को मालूम होता है। जैसे آپ کو اگر یاد ہوگا سندھ میں ایک کراچی میں قتل ہو گیا ایک نوجوان کا, اس پہ کتنی بڑی ایک کیمپین چلی اور پھر اس کو وہ عدالت میں لانا پڑا, اسٹیٹ کو سارا کچھ ہوا. تو اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ جو ایک الگ الگ آواز تھی جس کو یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ ہم کس پلیٹ فارم پہ جائیں, اس کو ایک سوشل میڈیا نے ایسا یونیفائنگ بانڈ دیا ہے جس کی وجہ سے اب آپ دیکھتے ہیں کہ کیمپین یا اس حوالے سے جو اویئرنیس ہے وہ زیادہ بہتر ہے, جس کی وجہ سے اسٹیٹ بھی زیادہ اسرٹیو یا زیادہ الرٹ ہے اپنی ذمہ داری سے اس آج کے وقت میں.
صحیح ڈاکٹر شاہد انور صاحب, سوسائٹی بحیثیت مجموعی آپ کے خیال میں وہ بھی اس کو سپورٹ کر رہی ہے یا اس کو انڈورس کر رہی ہے اس پروسیس کو, اس نقطۂ آغاز کو؟
جی اسد, میں یہ بات بالکل بجا ہے کہ سوسائٹی جو ہے اس کا پریشر یوزفل ہو سکتا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں بنیادی طور پہ یہ ایشو جو ہے ہمارے ملیٹنسی کا جو ریلیجن کے نام پہ, اس میں بیسک پوزیشن ریاست کی ہے کہ ریاست ایک کلیئر کٹ پوزیشن لے تو سوسائٹی اس کو رسپونڈ کرے گی اور پھر وہ اس کو سپورٹ کرے گی. ہمارا پرابلم یہ نہیں رہا کہ سوسائٹی میں جو ہے اپنے طور پہ وہ پریشر نہیں تھا, پرابلم بنیادی طور پہ ریاست کا تھا. لوگ جو ہیں وہ اس وقت ہی ایک کلیئر پوزیشن لیتے ہیں جب ایک ان کو لیڈرشپ اور ایک انیشیٹو اور سامنے ایک چیز نظر آتی ہے. اس میں کنفیوژن کے ڈفرینٹ سورسز رہے ہیں, جس میں یہ ہے کہ میں نے بارہا ذکر کیا آپ کے پروگراموں میں کہ ایک آئیڈیولوجیکل کنفیوژن ہے کہ پاکستان کے میننگز کیا ہیں, مثال کے طور پہ اس میں اسلام کا رول کس طرح سے ہے, اس میں ایک اس طرح کی کلیئرٹی وہ ہم نہیں لا سکے جس کی ضرورت تھی جو اب آ رہی ہے گریجولی. دوسرا یہ تھا کہ جو ایک الزام آتا ہے کہ شاید ہم نے ماضی میں کبھی خود جو افغان جہاد میں اور اس طرح سے اس کا جو ریفرنس دیا جاتا ہے تاریخی طور پہ کہ ان کا استعمال جس طرح سے کیا اس میں ایک امبیولنس تھی ریاست کی پوزیشن میں, جو واضح ہونے کے بعد جو ہے سوسائٹی کی پوزیشن بھی واضح ہو رہی ہے. تو یہ بیسکلی جو کنفیوژن کے سورسز ہیں, اور ریاست کی کلیئر پوزیشن ہونا زیادہ اس میں اہم فیکٹر ہے میری نظر.
لیکن اگین اگر میں جس سے میں نے اپنے ابتدائی میں کچھ مثالیں دی, اگر ہم کراچی کے حالات کے پس منظر میں دیکھیں تو وہ مذہبی تنظیمیں بڑے 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 نام تھے جن کے لیڈرز کے, اگر ان کو یہ دیکھا گیا یا انہوں نے محسوس کیا ریاست کے اداروں نے کہ وہ کرائمز میں یا کرمنل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں, تو ان تک بھی پہنچا گیا. بہت پہلے یہ اس کا تصور مشکل ہو رہا تھا, تو حوصلہ افزا یہ باتیں ہیں.
بالکل بالکل یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس ٹویٹ کو بھی دیکھیں جو آئی ایس پی آر کے جو ہیں
ڈائریکٹر جنرل آسم باجوا صاحب,
آسم باجوا صاحب نے جو کیا تھا کہ ہمیں وہاں پہ جو کچھ پولیٹیکل چیلنجز ہیں جس کی وجہ سے وہ پیس جو وہ خود ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ اس رفتار سے کام آگے نہیں بڑھ رہا.
شاہد صاحب, یہ پولیٹیکل چیلنجز, لیٹس سے اگر ہم یہ بالکل اس کو مان لیں کہ سیاسی چیلنجز ہیں, اور میں خاص طور پہ باقی کراچی کے حالات کی بات نہیں کر رہا, یا جنرلی جس جو ہمارا موضوع تھا ریلیجن اور اس ریفرنس میں کہ رول آف لا ٹھہرے گا یا مذہب کے ساتھ وابستگی کے پس منظر میں محض آپ نے آنکھیں بند کرنی ہیں, میں اس ریفرنس میں سوال کرتا ہوں, تو جو پولیٹیکل فورسز ہیں وہ بھی تو اپنی پاور ڈیرائیو کرتی ہیں نا پبلک سپورٹ سے, تو اگر عوام میں سوسائٹی کے اندر یہ ٹرینڈ تبدیل ہوں گے تو نیچرلی جو پولیٹیکل فرنٹس پہ جو لیڈ کر رہے ہیں ان کو بھی اپنا نظریہ تو بدلنا ہوگا.
ہاں یہ بات بالکل صحیح ہے, یہ اس حوالے سے کافی حوصلہ افزا صورتحال ہے, اس میں آپ کو پبلک اوپینین جو ہے بڑی واضح نظر آتی ہے. لیکن یہ ہے کہ جو اشارہ اس آئی ایس پی آر کے اس جس کا میں نے ریفرنس دیا اس ٹویٹ کا آسم باجوا صاحب کا, اور اس میں ہمیں بھی نظر آتا ہے کہ ماضی میں جس طرح سے ہم نے چیزوں کو چلایا اس میں بڑی اوور لیپنگ قسم کی لائلٹیز جو رہی ہیں. ایک رپورٹ کا میں یہاں حوالہ دوں گا جو اسلام آباد میں لال مسجد کے حوالے سے گورنمنٹ کی اپنی ایجنسی کی رپورٹ تھی, جس میں ایسے نام آئے تھے جو پالیٹکس میں ہیں, جو ہمارے سوشل ایرینا میں بڑے نامور بڑے بڑے نام ہیں, جن کے بارے میں کہا گیا تھا کہ وہ اس فنامنا جو ہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں جنہیں ہمیں سارٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. بہرحال
آصم البک صاحب, وہ بڑے بڑے نام جو اس فنامنا کو سپورٹ کرتے ہیں, انہیں کیسے آپ کے خیال میں ایک رو میں لایا جائے گا؟
دیکھیے اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو یہ وہ خود بھی جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ اب جو حالات ہیں, جو عوامی رائے ہے وہ اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کے خلاف ہے. دوسرا یہ کہ جو جیسا کہ ہوتا ہے کہ ایسے جو گروہوں کے پشت پناہ ہوتے ہیں وہ خود گروہ جو ہیں ان کی طرف ہی اپنی بندوق کا رخ بھی کر دیتے ہیں. اس حوالے سے بھی وہ परेशान है।
सही।
और एक और जो नया फिनोमेना इसमें आया है, जो मैं ये जो माइनॉरिटीज के हवाले से जब आप देख सकेंगे, वो ये है कि देखिए अभी तक जो एक रिलीजन की जो इंटरप्रिटेशन की गई है वो जंग के हवाले से और अपने जो मकासद है उनको हासिल करने के लिए थ्रू स्वॉर्ड या थ्रू गन वाली बात थी। लेकिन अब एक नया जो रोल आ रहा है और खासतौर पर जो धीमा मिजाज रखने वाले जो मजहब के जो नुमाइंदे हैं वो ये कहते हैं कि इस्लाम का या दीन का एक बहुत बड़ा तारफ कंपैशन का भी है, यानी कि वो एम्पथी है उसमें, ये जो लोगों के साथ ताल्लुकात कार इम्प्रूव करके उनको उनके साथ जो है मामले को माशरे को बेहतर कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप जो है उसके लिए कोई तशद्दुद या कोई ऐसा रास्ता अख्तियार करें। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर इस फ्लो को बेहतर किया जाएगा और रियासत भी अपनी डायरेक्शन रखेगी कि खासतौर पर इंसाफ के हवाले से कंप्रोमाइज की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, तो फिर हमारा एक ट्रेंड जो है जिसे आप रिवर्सल कहते हैं, जिसे आप क्रिश्चियन माइनॉरिटी की बात में ये है कि उनकी बात में भी जब जो मेजॉरिटी जो सिटीजन हैं पाकिस्तान के उनकी जब बात मिलती है तो स्टेट को भी ये हौसला होता है और ये पावर मिलती है कि उन लोगों को जो है दादरसी कर सके। लेकिन इसको जरा ज्यादा असूली तौर पर वाजे और असूली तौर पर कंसिस्टेंट होने की जरूरत है, तब ये जो हमारा जो डाइकॉटमी चल रही है वो बेहतर हो सकेगी। यानी कि अगर आप एक मजहबी या आप किसी तरह की लीडरशिप को अपनी क्लेम करते हैं तो यू हैव टू बी अ बेटर लॉ अबाइडर देन द रेस्ट। अभी तक तो ये होता था कि वो उतना बड़ा जो है वो लॉ को जो है लॉलेस होता था वो बंदा जो जो जितना ज्यादा अपने आप को बड़ा लीडर समझता था। तो अब ये है कि ये चीजों को भी लोग इंकरेज कर रहे हैं और खासतौर पे जो यंग लोग हैं उनमें ये क्वेश्चंस वो कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें ये तवक्को रखनी चाहिए कि आहिस्ता आहिस्ता ये जो एक सोशल डिस्कोर्स है इसमें तब्दीली आएगी तो वो भी बहुत मुआवन साबित होगी सोसाइटी में एक बराबरी का रुझान रखने के लिए और सोसाइटी में एक सेरेनिटी लाने के लिए।
बहुत शुक्रिया आसिम अलाबाग साहब, आपसे बात करके बहुत खुशी हुई और आपसे हम मुसलसल रबते में रहेंगे मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर। आपने एक सोशल साइंटिस्ट की तरह से आपने बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया है चीज़ों को, बेहद शुक्रिया आपका, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। शाहिद अनवर साहब आप हमारे साथ मौजूद रहेंगे। अगला हमारा मौजू है जिसमें हम बात करने जा रहे हैं ओस्लो समिट पर तालीम बराए फ़रोग, एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम जहां रंग में आपका खैर मकदम, मैं हूं असद हसन, प्रोड्यूसर हैं हमारे साथ अंजुम मेरल गिल और उनके साथ हमारी इंटर्न एमन रिजवी मौजूद हैं, हमारे साथ स्टूडियो इंजीनियर्स हैं जैक्सन वेयर्स और ठियान वॉन। और प्रोग्राम के हिस्से में हम बात करेंगे ओस्लो में होने वाले तालीम बराए तरक्की एजुकेशन फॉर डेवलपमेंट इस समिट पर, और नॉर्वे इसको होस्ट कर रहा है। दुनिया के कम अज़ कम 40 ममालिक के सरबराहान, मुख्तलिफ बैन अल-अक़वामी तंजीमें जो एजुकेशन पे काम कर रही हैं वो इस इजलास में शरीक हो रही हैं। बुनियादी तौर पे ये भी एनालिसिस किया जाएगा, ये भी एग्जामिन किया जाएगा कि जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं टुवर्ड्स एजुकेशन खासतौर पे उनको हासिल करने में कहाँ तक कामयाबी हो रही है। अगर पिछले 10-15 साल का जायज़ा लिया जाए तो एक जो इनिशियल रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक बताया ये जाता है कि कुछ अर्सा पहले तक इवन 100 मिलियन बच्चे ऐसे थे जो प्राइमरी एजुकेशन हासिल नहीं कर रहे थे। अब वो डिक्लाइन किया है, कम हुई है वो तादाद, वो 58 मिलियन तक पहुँच गई है, लेकिन 58 मिलियन भी कम तादाद नहीं है। लेकिन 70 मिलियन बच्चे ऐसे हैं यंग नौजवान जिनकी उम्रें स्कूल जाने की हैं, प्राइमरी स्कूल नहीं लेकिन मिडिल स्कूल अगले लेवल पे, और वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। तो बहुत बड़ा चैलेंज है दुनिया के सामने। और इस समिट को जो उनवान दिया गया है वो है तालीम बराए तरक्की। हम डेफिनेटली तरक्की जो है वो बहुत ज़रूरी है मुल्कों के लिए, वो माली हो, मुआशी हो, समाजी हो, लेकिन जो इस्लामी दुनिया को ख़ासतौर पर जिसका चैलेंज है वो है दहशतगर्दी का, टेररिज़म का। पाकिस्तान का शुमार भी उन्हीं मुल्कों में होता है, और अभी जिस पिछले सेगमेंट में हम बात कर रहे थे वहाँ पर भी फोकस इस बात पर था कि टोटली लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है, और वो इशूज़, वो बातें जो उनके कान, उनकी समातें सुनने की हिम्मत या बर्दाश्त नहीं रखती हैं, वो किसी तरह उनको एजुकेट किया जाए, बर्दाश्त पैदा की जाए, हमाहंगी पैदा की जाए, तो तालीम का क्या किरदार हो सकता है डेवलपमेंट में भी, और इवन इस वक्त दुनिया को, ख़ास तौर पे इस्लामी दुनिया को जिस चैलेंज का सामना है, टेररिज्म जिस एक बहुत बड़े जिन का सामना है, इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। शायद अनवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एजुकेशनिस्ट हैं और बहुत अरसे से तजवीज़ भी कर रहे हैं कि हमें एजुकेशन पर एक प्रोग्राम स्पेशली शुरू करना चाहिए। हम प्रपोज़ल भी दे चुके हैं, बात कर रहे हैं और होपफुली जल्द एक हमारा सेगमेंट होगा जिसमें शायद अनवर साहब हमारे परमानेंट फीचर होंगे। और कामरान बुखारी ने हमें ज्वाइन किया है, जियो पोलिटिकल एक्सपर्ट है, मिडल ईस्ट एंड साउथ एशिया इशूज़ पे गहरी नज़र रखते हैं। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया और खैर मकदम। शायद अनवर साहब, तालीम बराय तरक्की ओस्लो समिट, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब भी शरीक हो रहे हैं, क्योंकि सुना है कि उन्होंने कुछ अर्सा पहले नार्वे के एक अखबार में आर्टिकल लिखा था जिसकी बुनियाद पर उन्हें ख़ास तौर पर इंगेज किया गया, इन्वाइट किया गया इस फोरम पर। लेकिन ये कितना ज़रूरी है, कितना आपके ख्याल में यह सहमियत को उजागर करेगा कि तालीम ही दरअसल वो बुनियादी रास्ता है जिस पर चल के कौमें अपना मुस्तकबिल संवार सकती हैं?
इसमें ये ऑब्वियसली बड़ा वाजे है, जो आपने अपनी इंट्रो में हवाला दिया यूनेस्को रिपोर्ट के हवाले से, मैं कुछ बातें सामने लाऊंगा। उसमें देखिए कुछ फॉल्ट लाइंस जो हैं वो हमारे सामने आती हैं। पहली फॉल्ट लाइन ये है, वो बच्चे जो स्कूलों में हैं उनके स्किल डेवलपमेंट कितनी हुई है? तो उसमें जो असेसमेंट है यूनेस्को की अपनी रिपोर्ट की, उसमें देखें 250 मिलियन जो बच्चे हैं वो ऐसे हैं जिनके बेसिक स्किल डेवलपमेंट न्यूमरेसी की और लिटरेसी की वो नहीं हो सकी। तो ये बड़ा अफसोसनाक है उसके हवाले से। दूसरी फॉल्ट लाइन ये है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ के एक रिसर्च की है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक इकोनॉमिस्ट हैं, उनकी रिसर्च है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ और डेवलप कंट्रीज़ में जो गैप है लर्निंग आउटकम का, वो 100 ईयर्स का गैप है।
सही।
इसको अगर इस तरह से वजाहत करें कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ के बच्चे हैं वो मजीद 100 साल लेंगे उस सतह पर आने में जिसमें डेवलप वर्ल्ड के बच्चे इस वक्त हैं।
सही।
तो ये भी बायस तशवीश होना चाहिए हमारे लिए। और तीसरी बात जो है वो ये है कि अगर अफ्रीका को हम देखें तो वहाँ पे मजीद 100 साल चाहिए कि वो जो बेसिक एक सेकेंडरी लेवल की जो लिटरेसी है वो बच्चे अचीव कर सकेंगे, और उसमें जो जेंडर गैप है वो मजीद 70 साल और उसमें लगेंगे जिसमें जो बच्चियाँ हैं हमारी वो उस तालीमी सतह पे आ सकेंगी। तो ये फॉल्ट लाइन जो हैं, मेरा ख्याल है कि अगर ओस्लो में इनको एड्रेस किया जाता है, सामने रखा जाता है, तो शायद कोई बेहतर चीज़ जो है हमारे सामने आ सके।
शायद सर ये बताइएगा, ये जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, पाकिस्तान का भी शुमार उन्हीं मुल्कों में होता है, क़यादत है उनकी मौजूद है, इंटरनेशनल क्या कहना चाहिए जो स्टैंडर्ड्स हैं या जो एनवायरनमेंट है उससे बड़ी अच्छी तरह फैमिलियर हैं, बल्कि उन्हीं हालात में रहते हैं ज़्यादा वक्त, ख़ासतौर पर जब अपोजिशन में होते हैं। क्या चीज़ माने हैं उनकी राह में कि वो ये स्टैंडर्ड्स एटलीस्ट अपने हाथ ले जाने में वो गुरेजा हैं, क्या वजह है?
ये सर, इसमें मेरा जाती जो सामने ऑब्जर्वेशन है डायरेक्ट, वो ये है कि हमारे यहाँ तो जो एक्सेसिव ब्यूरोक्रेटाइजेशन है एजुकेशन की, मैं बड़ा क्लियरली इस पर कन्विंस्ड हूँ कि जब तक ये ब्यूरोक्रेसी के तौर पे, एक डिपार्टमेंट के तौर पे एजुकेशन को हम चलाएंगे, इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं आ सकती, वो चीज़ें ट्रांसलेट नहीं हो सकेंगी, वो गोल्स हम अचीव नहीं कर सकेंगे। देखें, उसकी बड़ी वजह मैं आपको प्रिसाइसली ये कहता हूँ कि एजुकेशन का जो की कंपोनेंट है वो टीचर्स हैं, और टीचर्स की जो हालत है हमारे एजुकेशन सेक्टर में, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो दूसरे सूबे हों, या वो फेडरल गवर्नमेंट हो, उसमें मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी मॉनिटर कंडीशंस बड़ी बुरी है या उनके वो इस तरह के, ये बात नहीं है। वो इस ना पॉलिसी प्रोसेस में वो इन्वॉल्व हैं, ना वो जो एजुकेशन के जो गोल्स हैं उसमें उनको उस तरह से उसका हिस्सा बनाया जाता है। और एक रिसर्च जो है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की, वो हमें ये बताती है कि लोगों को बहुत अच्छी परफॉर्मेंस के लिए मॉनेटरी बेनिफिट्स की इतनी ज़रूरत नहीं होती जितनी उनको एप्रिसिएशन की ज़रूरत होती है और उनकी बेहतर ओरिएंटेशन की ज़रूरत होती है। हम वो नहीं कर पा रहे, और मेरे ख्याल में इसकी बड़ी वजह जो है वो ये ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल है जिसकी वजह से हम ऐसा नहीं कर पा रहे।
समअप कीजिएगा चंद सेकेंड में, फिर हम डॉक्टर कामरान बुखारी साहब के पास जाएंगे। आप हमें ये बताइएगा कि जब हम कहते हैं तालीम बराए तरक्की, तो जब मयार ये हो कि अगर आप अपना नाम पढ़ लेते हैं तो आप लिटरेट हैं, तो क्या ये उन गोल्स को अचीव करने में मदद दे सकता है, या हमें सिर्फ तालीम नहीं देनी बल्कि मायारी तालीम भी देनी है?
नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे ख्याल में तो लिटरेसी की भी जो डेफिनेशन है वो ये है कि जो शख्स इजहार ख्याल कर सके, चाहे वो रिटन फॉर्म में हो, चाहे वो वर्बल फॉर्म में हो, तो वो भी इससे कदरे बेहतर पोजिशन बनती है। तो जो आपने कहा वो बिल्कुल सही है कि क्वालिटी एजुकेशन जो है वो जब तक स्किल डेवलपमेंट नहीं होगी उसके बगैर काम नहीं चलेगा, और उसमें भी जो जो सिटीजन की एजुकेशन है, पर्टिकुलरली जो आपने रेफरेंस दिया था दहशतगर्दी के हवाले से इस एनवायरमेंट, तो उसमें उस अवेयरनेस की, सिविक अवेयरनेस की, सिविक एजुकेशन की हमें शदीद ज़रूरत है,
सही,
उसके बगैर जो है वो हम अचीव नहीं कर सकेंगे।
ये बहुत शुक्रिया शाहिद अनवर साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपका बेहद शुक्रिया। कामरान बुखारी साहब, अब इसका दूसरे एंगल पे आते हैं, तालीम, उसकी क्वालिटी और उसकी डेवलपमेंट में जो कंट्रीब्यूशन, उस पर तो बात की, लेकिन इस्लामिक वर्ल्ड बशमूल पाकिस्तान उसको जिस चैलेंज का सामना है उसमें क्वालिटी एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन कितना कंट्रीब्यूट कर सकती है और क्या उस लीडरशिप का फोकस है उस जानिब?
देखें, अनफॉर्चुनेटली जो रियासत है पाकिस्तान की और दीगर और रियासतें मुसलमान दुनिया में, वो उस मुकाम से बहुत दूर हैं कि जहां पर वो उस लेवल की तालीम देना शुरू भी करें कि जिसकी ज़रूरत है ताकि बर्दाश्त का मादा और टॉलरेंस और जो आला अकदार हैं जिसकी वजह से जो है मगरब दुनिया में सबसे आगे है, वो उनका उस्तवार किया जाए। लेकिन प्राइवेट फाउंडेशंस जो है ये काम कर रहे हैं, लेकिन सबको पता है कि प्राइवेट फाउंडेशंस एक हद तक जा सकते हैं, उनकी महदूद किस्म की वसाइल होते हैं और वो उससे ज़्यादा आगे बढ़ नहीं सकते। फिर ये है कि अगर पाकिस्तान का जायज़ा लिया जाए तो पाकिस्तान के अंदर तालीमी निज़ाम बेसिकली एक बहुत बड़ा जो है वो एक जंगल है। उसकी वजह ये है कि वहाँ तरह तरह के स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूलों के नाम से खोले गए हैं, जिनमें जो है बहुत अच्छे भी हैं और वो लोग भी प्राइवेट स्कूल चला रहे हैं, सो कॉल्ड जो है वो सेकुलर एजुकेशन दे रहे हैं, लेकिन वो जैसे ग्रुप है जमात उद दावा, वो भी जो है यूनिवर्सिटी चला रहा है, कॉलेज चला रहा है, और वो इस जो पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ एजुकेशन है उसमें वो भी उस मैदान में उसने भी छलांग लगाई हुई है। लेकिन इन सारे कॉम्प्लेक्सिटी का नतीजा ये है कि जो मुल्क का तालीमी मयार है वो मफलूज जो पहले से है उसमें कोई खातर ख्वाह बेहतरी नहीं आती, बल्कि मैं यूं कहूँगा कि जो वो जो क्लासेस हैं, जो डिविजन्स हैं सोसाइटी के अंदर, उनको मजीद तकवीत पहुँचाते हैं।
बहुत शुक्रिया, हमारे साथ रहिएगा, एक ब्रेक लेते हैं चंद सेकेंड की, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और हम बात करेंगे ईरान के जोहरी मामलात पे होने वाले मुज़ाकरात वियना के अंदर कहाँ तक बात पहुँची है, कितनी तवक्कुआत रखी जाए, एक ब्रेक के बाद।
क्या ड्रोन हमले रुकेंगे या जारी रहेंगे? दहशतगर्दी ग्लोबल चैलेंज या पाकिस्तान की जंग? आलमी फंडिंग और तजारत के बगैर मईशत कैसे बेहतर होगी?
प्रोग्राम जहां रंग में आपका खैर मकदम, मैं हूं असद हसन और प्रोग्राम के सिलसिले में हम बात करेंगे वियना में जारी मुज़ाकरात तहरान के जोहरी माहदे पे ईरान और बैन अल-अक़वामी ताकतों के 6 सुपर ताकतें इसमें मुज़ाकरात में शरीक हैं और साथ में एक मुल्क सातवीं ताकत भी ऑब्जर्वर के तौर पे इसमें शरीक है। कुछ देर पहले मुलाकात हुई अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की अपने ईरानी हम मनसब के साथ और दोनों की तरफ से जो स्टेटमेंट सामने आया उसमें यह कहा गया है कि अगरचे कोई बड़ी डिवेलपमेंट बहरहाल नहीं हो रही लेकिन मुज़ाकरात में शरीक तमाम फरीक इस पर इत्तेफाक की राय के लिए सख्त मेहनत कर रही हैं। जवाद ज़रीफ़ ज़्यादा ऑप्टिमिस्ट नज़र आते हैं कि कहीं ना कहीं कोई डेवलपमेंट हो जाएगी, लेकिन इसके ऊपर अब स्केप्टिसिज्म भी बढ़ रहा है। सवाल अब बुनियादी ये है कि क्या तकनीकी मामलात पे इख्तलाफात हैं या अभी बुनियादी इश्यूज जो हैं वो भी सॉल्व होना बाकी हैं। कामरान बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और प्रोफेसर फैज़ान हक हमें ज्वाइन कर रही हैं। हमारे रेडियो के लिसनर्स के लिए शायद दोनों की आवाज़ों में कम अज़ कम मुझे जो लगता है वो पहचान करना शायद मुश्किल हो, बहुत सिमिलैरिटी है। तो कामरान बुखारी साहब, आप पहले बताइएगा वियना मुज़ाकरात, आप ऑप्टिमिस्ट हैं, आपको बड़ी किसी बड़ी पेशरफ की तवक्को रखते हैं या आपके ख्याल में एक और डेडलाइन आएगी हमारे सामने?
देखिए, دیکھیں اگر آپٹیمزم کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو 7 تاریخ کی ڈیڈ لائن انہوں نے اپنے آپ کو دی ہے پھر سے, تو اس وقت تک اس تاریخ تک جو ہے معاملات طے پائیں گے, تو وہ آپٹیمزم تو میں نہیں رکھتا. لیکن آپٹیمزم جو ہے میں آپٹیمسٹک میں ضرور ہوں, اس کی وجہ یہ کہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے وہ اب اس سے پیچھے نہیں ہٹا جا سکتا. یہ ایک مطلب یہ کہنا کہ ہاں بھائی جو ہے اگر پیش رفت نہیں ہو رہی تو ریورسل بھی میں نہیں سمجھتا ہوگا, اور یہ ایک بتدریج سلسلہ ہے جو کہ چلتا رہے گا, اور تھوڑا تھوڑا کر کے تو یہ ایک اینڈ میں, اور وہ کب اینڈ ہوگا یہ بھی کسی کو معلوم نہیں ہے, ایک ڈیل سامنے آئے گی. ابھی سے اس کو کہا جا رہا ہے کہ کوئی یہ فارمل ٹریٹی نہیں ہوگی, لیکن یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے, جو بڑے معاملات ہیں ان کے اوپر ایک پولیٹیکل ڈیسیجن لے لیا گیا ہے, اور یہ ابھی نہیں لیا گیا, یہ بہت پہلے لے لیا گیا تھا کہ بھائی اس معاملے کو طے کرنا ہے, لیکن اس کو کس طریقے سے کرنا ہے وہاں جو ہے بڑے مسائل آ رہے ہیں.
صحیح.
جیسے کہ سینکشنز جو ہیں کس حد تک جو ہے اٹھائے جائیں اور کب اٹھائے جائیں, یہ امریکہ کے اندر ایک بہت بڑی تشویش ہے. اوباما انتظامیہ کے اوپر کانگریس کی طرف سے دباؤ ہے, دوسری جانب روحانی انتظامیہ جو ہے اس کو اس چیز کا اپنا, اس کی بھی کچھ ریڈ لائنز ہیں, ان کے بھی اپوننٹس ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی دیکھیں یہ جو ہمارے ملٹری سائٹس ہیں اس کے اوپر ہم جو ہے نہیں چاہتے کہ انسپیکشنز کو ایکسپینڈ کیا جائے. ہاں نیوکلیئر جو فیسلٹیز ہیں وہ ان کے اوپر ٹھیک ہے, لیکن اگر جو کنونشنل ملٹری سائٹس ہیں جہاں پہ مسل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اور جن کو اپنا پی ایم ڈی کے نام سے بھی جو ہے نا قرار دیا جا رہا ہے, وہ جو ہے آف بیسکلی ان کو ہم نہیں اجازت دے سکتے. لیکن پھر بیان یہ بھی آتے ہیں کہ وہاں پہ بھی کچھ لچک ہے, تو اس وقت جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ ایک عجیب جسے کہتے ہیں کشمکش کا شکار ہے. تو بس ہمیں وقت کا انتظار ہے, ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ آگے چل کے یہ 7 تاریخ تک کیا ہوتا ہے, پھر پتا چلے گا کہ مزید آگے کیا ہوگا.
لیکن کامران یہ بتائیے, آپ نے ریڈ لائنز کا تذکرہ کیا کہ ایرانین پولیٹیکل لیڈرشپ کے سامنے کچھ ہوں گی, لیکن جو نیگوشیٹرز ہیں اسپیشلی اگر اس کو جو لیڈ کر رہا ہے امریکہ, اس کے اوپر بھی بڑے دباؤ ہیں کہ آپ کتنی بار جو ہے اس کو ایکسٹینڈ کریں گے اپنی ریڈ لائنز کو, تو وہاں پہ کتنی فلیکسیبلٹی ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ وہ مزید آگے بڑھ سکتے ہیں, جا سکتے ہیں, گنجائشیں ہیں اس کے لیے, یا جو ایک دوسرا پریشر ہے جو اس نوعیت کے کسی اگریمنٹ کے خلاف فورسز ہیں, اگر ہم نام لیں جیسے اسرائیل ہے, سعودی عربیہ ہے اور کچھ سعودی عربیہ کے الائز ہیں, تو وہ پریشر کتنا کام کر سکتا ہے اس میں؟
میں نہیں سمجھتا کہ اسرائیل اور سعودی عرب کا پریشر اتنا ہے کہ وہ امریکہ کی جو اس کے اوپر فورن پالیسی ہے کو خاطر خواہ طریقے سے اثر انداز ہوگا. امریکہ کے اندر بہت پریشر ہے, امریکہ کے اندر جو ہے بائی پارٹیزن پریشر ہے, ڈیموکریٹس بھی ہیں اس میں شامل اور ریپبلکنز تو ہیں ہی, کہ جو نہیں چاہتے کہ اپنا کو بہت زیادہ جو ہے نا مراعات ایران کو دے دی جائیں, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ جو ہے ڈیل کرنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ جو ہے اس ہاتھ دینے سے پہلے اس ہاتھ لے لیں پہلے. تو یہ ایک ایشو ہے. اب کنورسلی دوسری جانب بھی جو ہے وہی حال ہے کہ بھئی کچھ دینے سے پہلے یہ بتائیں کہ ہمیں مل کیا رہا ہے. تو ایران میں بھی یہ دبا ہوا ہے, تو اب یہ دونوں مذاکرات کرنے والی جو ٹیمیں ان کو پتا ہے. جہاں تک توسیع کرنے کا تعلق ہے ڈیڈ لائن کا, میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی چیز دکھانے کے لیے لائق ہے کہ بھئی دیکھیں ہم نے اتنی پروگرس کر لی ہے لیکن ہمارا کچھ سفر باقی ہے, تو میں نہیں سمجھتا کہ ڈیڈ لائنوں کو مزید ڈیڈ لائن جو ہیں وہ کوئی نقصان پہنچا سکتی ہیں.
کامران ہمارے ساتھ رہیے گا. اس سے پہلے کہ ہم پروفیسر فیضان حق کے پاس جائیں, پروفیسر بفلو یونیورسٹی کے اندر اور خاص طور پہ امریکہ اور مسلم ورلڈ اس کے تعلقات پہ گہری نظر رکھتے ہیں, ہم آپ کو چند سیکنڈ کی ایک ساؤنڈ بائٹ سنوا دیں. جواد ظریف ایران کے فورن منسٹر, آج ویانا میں جان کیری کے ساتھ ملاقات کے بعد انہوں نے کیا بتایا جرنلسٹ کو.
It's 11th hour. Despite some differences that remain, we have never been closer to a lasting outcome. But there is no guarantee.
جی خیر, یہ ان کا ساؤنڈ بائٹ تھا ہمارے پاس جو ہم نے آپ کو سنوایا. پروفیسر فیضان صاحب, آپ سے بھی وہی سوال, ہم ایک سوال میں ہی چاہیں گے آپ اس کو سم اپ بھی کریں. ابھی تک جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس ایشو پہ, اور خاص طور پہ اس لاسٹ سیشنز کے اندر جو اب تقریباً ہفتہ بھر سے جاری ہے, کتنے آپ پر امید ہیں کہ یہاں سے جب یہ نیگوشیٹرز اٹھیں گے تو ان کے ہاتھ میں کوئی نہ کوئی معاہدہ ہوگا, یا کم از کم اس کا کوئی بڑا اچیومنٹ ہوگی ان کے ہاتھ میں؟
سب سے پہلے تمام بہن بھائیوں کو سلام دعا اور پیار, اللہ تعالیٰ ان کو اپنی ایمان میں رکھے. جیسے ابھی کامران نے کہا کہ ابھی جو سلسلہ ہے وہ آپ یہ سمجھیں جیسے کہتے ہیں کہ ہاتھی نکل گیا ہے اور دم رہ گئی ہے, اور یہ پالیسی میٹر ڈسکس ہو چکا ہے, ڈیسائیڈ ہو چکا ہے کہ ایران کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ بہتر ہوں گے ہر صورت میں, اور ایران میں بھی یہ فیصلہ ہو چکا ہے, گرچہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تقریروں میں اور مباحثوں میں اور جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں ہائر لیولز ایران کی, وہ ایک بیسیکلی پبلک ریلیشنز کے لیے پوزیشننگ ہے, اس کے اس سے زیادہ اور کوئی
صحیح.
اگر آپ کو معلوم ہے کہ یہ 30 سالوں کی سرد مہری کے بعد ہو رہے ہیں, اس میں کچھ تو لگے گا اور بہت سے جو ڈسکس ہیں میٹرز ہیں وہ ڈسکس ہو جائیں گے اور جو میجر چیزیں ہیں وہ ڈیسائیڈ ہو چکی ہیں.
بہت شکریہ آپ کا پروفیسر فیضان, اس ایشو پہ آپ نے ہمیں کمنٹس کیا, لیکن اگلا سیگمنٹ ہم نے اسپیشلی آپ کے لیے ہی ڈیزائن کیا ہے اور آپ سے ہم خاص طور پہ اس پہ بات کریں گے, کمنٹس لیں گے. کامران بخاری صاحب آپ کے مشکور ہیں, ہم آپ نے ہمیں جوائن کیا. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بات کریں گے امریکہ کے یوم آزادی پہ. 239واں یوم آزادی ہے اور اس انٹیگریٹڈ دنیا میں, اس ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی دنیا میں امریکہ کا کردار کیا ہے. ایک بریک کے بعد
Happy 4th of July, everybody. Like many of you, Michelle, Sasha, Malia, and I are going to spend the day outdoors, grilling burgers, hot dogs, watching the fireworks with our family and friends. It's also Malia's birthday, which always makes the 4th extra fun for us. As always, we've invited some very special guests to our backyard barbecue, several hundred members of our military and their families. On this most American of holidays, we remember that all who serve here at home and overseas represent what today is all about.
جی سامعین, صدر باراک اوباما امریکہ کے 239ویں یوم آزادی پہ پوری قوم کو مبارکباد دے رہے تھے اور انہوں نے جو بتایا کہ یقیناً ہم اس کو سیلیبریٹ کریں گے اور اپنے ہال میں بیٹھ کے دیکھیں گے. رات کو جو فائر ورکس ہوگا, بہت مشہور فائر ورک کی ایک روایت ہے, اور یہاں پہ نیشنل مال کے اندر بڑی تعداد میں لوگ یہاں پہ موجود ہوتے ہیں. اور پریزیڈنٹ باراک اوباما نے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ ان کی بیٹی, ان کی بھی آج 17ویں سالگرہ ہے, تو یہ خاص طور پہ ایک ایڈڈ ایک ویلیو ہے اس دن کے حساب سے. لیکن سامعین, ہم بات تھوڑے سے تاریخی پس منظر میں کریں گے. 4 جولائی 1776, امریکہ کی 13 ریاستوں نے نو آبادیاتی دور میں اپنی آزادی کا اعلان کیا, اور پھر 1783 میں اس کو آفیشلی ریکگنائز بھی کر لیا گیا. بعد میں باقی ریاستیں بھی شامل ہوتی گئیں. تو اس کو تقریباً 239 برس ہوئے ہیں امریکہ کو معرض وجود میں آئے ہوئے. آج ہم اس سیگمنٹ میں جانیں گے یہ کہ قوموں کی تاریخ میں 239 برس بھی شاید کوئی بہت بڑا وقت نہیں ہوتا ہے. آپ کے سامنے, ہمارے سامنے اگر ہم بات کریں گے ہندوستان کی, تو صدیوں کی تاریخ ہے. تو دیکھنا یہ ہوگا کہ کالونیل ایرا سے لے کے نو آبادیاتی دور سے لے کے آج دنیا کی ایک سپر پاور تک پہنچنے میں امریکہ نے کیا مراحل طے کیے ہیں, کیا مشکلات اس کی راہ میں رہی ہیں اور آج بھی کیا مشکلات اس کی راہ میں ہیں, اور اس سارے عرصے میں کیا میجر وہ نکات ہیں, وہ پوائنٹس ہیں جن کو آپ اگنور نہیں کر سکتے ہیں, جو آپ کی توجہ حاصل کرتے ہیں. اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہی جو نوٹیبل مومنٹس آف ہسٹری ہیں امریکہ کے اس 239 برسوں کی اس تاریخ میں, وہ ہم چاہیں گے کہ پروفیسر فیضان حق ہمیں بتائیں. وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ساتھ ساتھ جو اس کا دوسرا اینگل ہے وہ ہم جاننا چاہیں گے کہ اس انٹیگریٹڈ دنیا میں, منسلک دنیا میں, ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے گلوبل ولیج میں, ایک سپر پاور کی حیثیت سے اس امریکہ کا کیا کردار ہے جس کی عمر 239 برس ہو چکی ہے آج, اور اس میں وہ کہاں تک کامیاب رہا ہے, اس کے اپنے دوست اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں, اور اس کے مخالفین کو اس سے کیا گلا ہے. پروفیسر فیضان صاحب, پہلے تو آئیے ذرا گلمپسز ہمیں دیں امریکہ کی اس 239 سالہ تاریخ میں, کیا ٹاپ مومنٹس ہیں؟
جی, سب سے پہلے جیسے آپ نے خود فرمایا, 1776 میں 4 جولائی میں جب یہ یوم آزادی, جبکہ انڈیپینڈنس جو ہے, آزادی جو ہے وہ اس کا اعلان کیا گیا, اور اس کے بعد 1783 میں اور لوگ اور جب ان کو قبول کیا گیا, اور اس کے بعد 13 سال کے بعد 1787 میں تقریباً جو ہے ان کا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ پاس ہوا. اور جو کانسٹیٹیوشن ہے, یعنی کہ جو یہاں کا آئین ہے, وہ ایک بنیاد ہے اس ملک کے پھیلنے کی, پلنے بڑھنے کی اور پھولنے کی. اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں لکھ دی گئی ہیں جو کہ اب تک یہاں کے عوام کو اور یہاں کے لوگوں کو ایک تحفظ دیتی ہیں. آزادی رائے کا تحفظ, آزادی مذہب کا تحفظ, اس کے بعد یہ کہ اپنی حکومت چننے کا تحفظ, اور یہ وہ لوگ تھے جو کہ یورپ کے تجربے سے بٹر ہو کے وہاں کی مذہبی تعصب سے تنگ آ کر, وہاں کی گھٹن سے تنگ آ کر امریکہ آئے تھے, اور انہوں نے سوچا تھا کہ ہم ایک ایسا ملک بنائیں گے جہاں پر ہم سب مل کر رہ سکیں گے. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سن 1812 کی جو جنگ ہے, جو کہ انگریزوں کا حملہ تھا, اور انگریز اور کینیڈا کے ساتھ اور برٹش کے ساتھ ان کی جو جنگ ہوئی تھی, جس میں وائٹ ہاؤس کو انگریزوں نے جلا دیا تھا, وہ ایک ان کی ایگزسٹینشل جنگ تھی, جس میں ان کا جیتنا جو تھا وہ ایک معجزے سے کم نہیں تھا.
صحیح.
لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کہ یہ جیت گئے 1812 کے بعد. اگلا ہم دیکھتے ہیں کہ جب اگلے جو 100 سال تھے اس میں امریکہ نے اپنے اندرونی مسائل پر توجہ دیتے ہوئے آگے بڑھا, اور یہاں تک کہ ایک جیسے 1775 میں آئین بنا, 1775 میں ملک بنا, 1776 میں اور 1787 میں آئین قبول ہوا, اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 1865 میں سول وار ہوئی جو کہ سلیوری پر تھی. یہ سول وار جو تھی یہ بہت ایک نقطہ ہے جس سے ایک امریکہ کا ایک خاص کریکٹر جو ہے وہ ڈیفائن ہو گیا. وہ نقطہ جو تھا وہ تھا نسلی تعصب کی وجہ سے یہ وار ہوئی تھی, لیکن امریکہ میں یہ ایک دوسرے ملکوں کے لیے بھی ہے, اور یہ تو بلکہ قرآن میں بھی ہے کہ بعض اوقات قوموں کو اپنے ساتھ جنگ کرنی پڑتی ہے اپنے ہی اصولوں کی خاطر. اور یہ وہ مقام تھا جس سے امریکہ نے یہ سبق سیکھ لیا کہ ہمیں آگے بڑھنا ہے. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ جو دنیا کے سٹیج پہ آتا ہے, اور وہ سب سے بڑا جو سٹیج امریکہ کا بلایا, جب یورپ جو تھا وہ جنگ کی لپیٹ میں تھا, جنگ عظیم اول میں, اس کے لیے ان کو ضرورت تھی ایک اور طاقت کی. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس ڈراپ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ داخل ہوتا ہے ورلڈ سٹیج پہ ایز اے ورلڈ پاور.
صحیح.
اور اس کے بعد امریکہ کی پریزنس ہر چیز میں جو تھی وہ اس کے بغیر گزارا نہیں تھا. جب جنگ عظیم دوم ہوئی تو اس میں جو ہے امریکہ جو تھا, امریکہ اپنے جو یورپ تھا وہ اپنے آپ کو تباہ کر چکا تھا.
صحیح.
اور اس کے بعد امریکہ جو تھا وہ آیا ایسی قوت بن کر جس نے پوری دنیا کو نازی جرمنی سے اور صحیح. جاپان سے ان سے انہوں نے آزاد کروایا. تو یہ جو یہ بڑے بڑے واقعات ہیں, اور اس کے بعد جو امریکہ کی جیسے ایک طرف تو امریکہ ایک بڑی طاقت, اور دوسری طرف جو ہے اندرونی طور پہ ابھی تک وہ چپکلش کا شکار تھا. پھر ہم دیکھتے ہیں سول رائٹس کی موومنٹ ہوئی. تو 1865 سے 1960 تک 100 سال کا تقریباً وقت بنتا ہے. اس کا مطلب ہے ان کو 100 سال لگے کہ اس سول وار جو ہم نے 100 سال پہلے لڑی تھی اس کا مطلب کیا ہے. اور 1960 کی سول رائٹس موومنٹ کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, اور ہر نسل اور ہر مذہب کا انسان جو ہے وہ آتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ خاص کر ساؤتھ ایشین یعنی پاکستانی, انڈین, سری لنکنز, یہ تمام لوگ جو یہاں پر آئے وہ 1960 کی دہائی میں.
پھر سول وار کے ہی ریفرنس میں میرا خیال ایک جو نقطۂ عروج ہے, وہ صدر باراک اوباما, پہلے سیاہ فام امریکی صدر وہ منتخب ہوئے, تو شاید بہت بڑا ڈیفائننگ مومنٹ ہے اگر ہم اس ساری ہسٹری کو دیکھیں تو. یہ جو ریسنٹلی ہمارے سامنے ہم نے آبزرو کیا اپنی آنکھوں سے.
جی 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 بالکل. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نئی جو تھی جہت جو ہے وہ, یعنی کہ جو کہ یعنی کہ اس ملک کی جو آئین کی روح ہے اس کے مطابق تھی کہ ہم تمام لوگوں کو, تمام مذاہب کو, تمام نسلوں کو ایکول رائٹس, اس کو کہتے ہیں کہ ایک مساوی ان کو ہم دیں گے اپرچونیٹیز. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پریزیڈنٹ اوباما الیکٹ ہوتے ہیں, اس کے ہم دیکھتے ہیں کہ افریقن امریکنز پارٹیسپیشن جو ہے اس میں پولیٹکس میں بڑھ جاتی ہے. اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ جو گروپ ہیں مائنورٹیز کے وہ ایک قوت کے چشمے بن جاتے ہیں, جس میں لٹینوز بھی ہیں, جس میں افریقن امریکنز بھی ہیں, اور جس میں اب سلمان بھی.
یعنی اگر میں اس کو اخذ کروں تو یہ جو ایکسیپٹنس ہے, برداشت ہے دنیا کے تمام کونوں سے آنے والے لوگوں کے لیے, اس کی ہمہ جہتی اور اس کے رنگوں میں اور اس کی طاقت میں اضافہ کرتی ہے. ہمارے پاس 1.5 سے 2 منٹ ہیں, یہ بتائیے گا, اب ہم دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں. بڑی جڑی ہوئی دنیا ہے, گلوبل ویلیج ہے, سپر پاور ہے امریکہ. پہلے تو یہ کہ کوئی سویپنگ سٹیٹمنٹ نہیں, کیا دنیا کی واحد سپر پاور ہے یا اس کے ساتھ اور بھی لوگ کہیں پہ کھڑے ہوئے اس کو شیئر کریں, نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ اس وقت جو دنیا کو جن چیلنجز کا سامنا ہے, خواہ وہ ان کا تعلق جو ہے وہ دہشت گردی کے ساتھ ہو, وہ معاشی ہو, وہ سیاسی پولیٹیکل ڈسپیوٹس ہوں, امریکہ کا اس میں رول کیا ہے؟
دیکھیے, جو جب ہم کہتے ہیں کہ امریکہ ایک اکلوتی سپر پاور ہے, یہ تھوڑی سی ایگزیجوریشن ہے. امریکہ جو ہے اب جیسے آپ نے خود فرمایا کہ اب انٹیگریٹڈ دنیا ہے, ایک دوسرے سے ملی جلی تانے بانے بنے ہوئے ہیں. یہ نہیں کہ چائنا جو ہے وہ ترقی کرتا جائے امریکہ ترقی نہ کرے, یہ نہیں کہ امریکہ ترقی کرتا جائے اور چائنا اور دوسرے ممالک نہ کر سکیں. اصل میں یوں ہوا ہے کہ جو نئی تجارت کا دور ہے اس میں ہر ملک کا جو فائنانشل فیوچر ہے, یعنی کہ جو مستقبل ہے, وہ دوسرے سے جڑا ہوا ہے. اگر امریکہ کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو چائنا کو بھی زکام ہو جاتا ہے. تو یہ جو دنیا ہے اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا دشمن جو ہے وہ یا ہمارا جو مخالف ہے وہ تو بری حالت میں رہے اور ہم اچھی حالت میں رہیں. یہ ممکن نہیں ہے زیادہ دیر کے لیے, اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو ابھی ایشیائی ممالک میں اس بات کو صحیح طرح نہیں سمجھا گیا. اور خاص کر اگر آپ انڈیا
فیضان یہ بتائیے گا, خاص طور پہ اگر ہم اس کو بڑا کوئکلی ریپ اپ کر سکیں, مسلم دنیا کے اندر جو امریکہ کا کردار رہا ہے پچھلے اگر صرف 15 برسوں میں ہی ہم دیکھ لیں, کیا اس کو مسلم دنیا میں اور بہت سارے لوگوں کے نزدیک وہ انفلٹریشن ہے, لیکن کیا وہ ایک پولیٹیکل رول بھی ہے جو ایک سپر پاور کے پاس ہو سکتا ہے, وہ کوئی بھی سپر پاور ہوتی؟
جی, امریکہ کے پاس جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ ان کا ثقافتی رنگ ہے, جس کو ہم پاپ کلچر کہتے ہیں. یہ سب سے بڑی پاپولر چیز ہے جس سے یہ بہت زیادہ انفلوئنس ہوتا ہے اور جس سے لگتا ہے کہ امریکہ بہت زیادہ طاقتور ہے. امریکہ کی انوالومنٹ مسلم دنیا میں خاص کر 2001 کے بعد, جیسے آپ کو معلوم ہے, کہ خاص پوائنٹ آف ویو سے رہی ہے, اور اس پوائنٹ آف ویو سے امریکہ کی جو ریپوٹیشن ہے اور ان کے کچھ بہت زیادہ غلط فیصلے بھی ہیں یہاں کی پالیسی میکرز کے, جنہوں نے امریکہ کی اسٹینڈنگ کو مسلم ورلڈ میں نقصان پہنچایا ہے. لیکن اس کا ایک طریقہ یہ ہوگا کہ اگر امریکہ جو ہے وہ مسلمان ممالک کی عوام کی امنگوں کے ساتھ اپنے آپ کو ہم آہنگ کرے, خاص کر پبلک ریلیشنز کے لیے اپنے پاپ کلچر میں بھی, تو اس سے بہت سے مسائل جو ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں. کیونکہ امریکہ کا جو آئین ہے وہ مسلم ممالک کی جو ایسپائریشنز ہیں, ان کی جو امیدیں ہیں, ان کے ساتھ بہت مطابقت رکھتا ہے. یہ ایک ایسا ہے کہ اگر میں امریکہ کی پبلک ریلیشنز پالیسی بناؤں تو میں امریکہ کے جو آئین ہے اس کی ہر زبان میں ترجمہ کر کے ہر ایک گھر میں یہ پیغام پہنچاؤں کہ یہ امریکہ ہے. اگر آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں رہ کر اس آئین کے مطابق ہم زندگی گزار سکتے ہیں.
بہت آخری بات, ابھی ریسنٹلی ہمارے جرنلسٹ کچھ ساتھیوں کا ایک گروپ پاکستان سے آیا تھا, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ جو وزٹ کراتی ہے, تو پہلا جملہ ان کا یہی تھا کہ جیسے ہی ہم اترتے ہیں تو جو اسٹیریو ٹائپس ہمارے ذہن میں ہوتے ہیں وہ زائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں, ڈیزالو ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جس کانسٹیٹیوشن, جس آئین کی آپ بات کر رہے ہیں کہ اگر ٹرانسلیٹ کر کے لوگوں کو سمجھایا جائے تو کیا واقعتاً ایک مختلف امریکہ نظر آتا ہے, جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ اس کو اون کرتے ہیں؟ آپ نے اس وقت بلو کلر پہنا ہوا ہے, اگر میں اس کے اوپر ستارے لگا دوں تو امریکی پرچم بھی بن جائے گا.
جی, میں اصل میں ڈھونڈ رہا تھا کہ میں کون سی وارڈ روب پہنوں, اور میرے پاس یہ شلوار قمیض میں ہی سب سے بہترین تھا, تو میں نے کہا یہ امریکی کلر کا ایک حصہ تو ہے, وہ تو میں طے کر سکتا ہوں.
اور یہ وہ اونرشپ ہے جو امریکہ کی مضبوطی بھی ہے. بہت شکریہ پروفیسر فیضان حق, آپ نے ہمیں جوائن کیا, آپ ہمارے ساتھ رہے پروگرام میں دونوں سیگمنٹس میں, آپ کا بہت شکریہ. سامعین, چند سیکنڈ کی ایک بریک, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور اس کے بعد ہم یاد کریں گے ممتاز ناول نگار شعرا آفاق عبداللہ حسین صاحب کو جو آج انتقال کر گئے ہیں.
کیا ڈرون حملے رکیں گے یا جاری رہیں گے؟ دہشت گردی گلوبل چیلنج یا پاکستان کی جنگ؟ عالمی فنڈنگ اور تجارت کے بغیر معیشت کیسے بہتر ہوگی؟
پروگرام جہارنگ میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن, پروڈیوسر انجو میرٹ گل اور ہماری انٹرن ایمن رضوی ان کو اسسٹ کر رہی ہیں. پروگرام کے سلسلے میں ہم ایک بہت افسوسناک آج کی خبر ڈیولپمنٹ, خاص طور پہ دنیا ادب میں اس کو بہت دکھی دل کے ساتھ لیا گیا ہوگا, اور بہت دل اس پہ سوگوار بھی ہیں اور بہت سی آنکھیں اس پہ اشکوار ہیں. عبداللہ حسین صاحب, پاکستان کے ممتاز ناول نگار, شعرا آفاق ادیب, آج 84 برس کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں. جو رپورٹس ہمارے پاس آ رہی ہیں وہ خون کے سرطان کے مرض سے نبرد آزما تھے اور آج وہ انتقال کر گئے. بہت کنٹریبیوشن ہے اردو ادب کے لیے, خاص طور پہ ان کا جو ناول اداس نسلیں ہیں. اگر یہ کہا جائے کہ ناول کا نام ساتھی سامنے آتے ہی عبداللہ صاحب کا نام ذہن میں آ جاتا ہے, یا عبداللہ حسین کا نام آتے ہی اداس نسلیں وہ تصور میں آ جاتا ہے. اس کے علاوہ بھی بہت کنٹریبیوشن ہے, باغ, نادار لوگ اور قید, اس جیسی تصانیف ان کے حصے میں ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں حمید شاہد صاحب, پاکستان کے ممتاز رائٹر ہیں, دانشور ہیں, افسانہ نگار ہیں, کریٹک ہیں, اور میں ذاتی طور پہ ان کا بہت فین ہوں, میں آفیشلی اس کو اکنالج کروں. اس وقت وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. حمید شاہد صاحب, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا ہے. آج کیسے آپ یاد کریں گے عبداللہ حسین صاحب کو, اور آج ان کا انتقال ادبی دنیا کے لیے کتنا بڑا صدمہ ہے, کتنا بڑا شاک ہے, اور کیسے لیا گیا ہے اس ان کے انتقال کو؟
ہاں سر, یہ بڑی اہم بات ہے کہ ایک طویل زندگی پانے کے بعد ایک شخص یہاں سے جا رہا ہے اور بظاہر اپنی پوری زندگی, بھرپور زندگی گزار کے جا رہا ہے, اس کے باوجود اس کا بچھڑنا ہمیں دکھی کرتا ہے. عبداللہ حسین کو میں نے اس وقت بھی دیکھا تھا جب ہم یہاں اسلام آباد میں ایک کانفرنس میں اکٹھے ہوئے تھے, اور مریضے کے پروگرام کے بعد جیسے ہم بھی جا کے ایک دھمال ڈال رہے تھے تو وہ بھی کھڑے ہو کے دھمال ڈال رہے تھے, اور چونکہ ان کا قد بڑا لمبا تھا اور سب سے بڑے دور سے نظر آتے تھے اور لطف لیتے ہوئے. پھر میں نے ابھی کراچی میں جو غالباً انہوں نے آخری کانفرنس اٹینڈ کی ہوگی, وہاں میں بھی تھا تو یہ موجود تھے, تو ہم انہیں سہارا دے کے چل رہے ہوتے تھے اور بمشکل وہ اپنی ٹانگوں پہ زور رکھ رہے ہوتے تھے. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ اداس نسلے کا آپ نے نام لیا, آپ نے باغ کا نام لیا, رات, قید, نادار لوگ, نشیب, وادی کا سفر, ایک لکھنے کا ایک سلسلہ ہے جو ان کا ہمارے سامنے آتا ہے. لیکن اگر سب کو بھول جائیں اور اداس نسلیں اور باغ کو یاد رکھیں, تب بھی عبداللہ حسین کا جس طرح ہمیں قد دور سے نظر آتا تھا لوگوں کے بیچ کھڑے ہوئے, اسی طرح ادب کے اندر بھی ان کی قامت سب سے بلند ہمیں نظر آتی ہے ان ناولوں کی وجہ سے.
دیکھیے یہ بتائیے گا, ظاہر ادب, لٹریسی, لٹریچر, ذوق, اس کا یہ بہت خداداد صلاحیتیں ہیں, خداداد ایک جوہر ہے, لیکن اس کی تراش خراش میں جو قداور شخصیات ہیں ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہوتا ہے. آپ ہمیں بتائیے گا کہ عبداللہ حسین صاحب نے جو آنے والی جو اس وقت جنریشن موجود ہے ان کے ساتھ, جو ان کے جونیئرز ہیں, ان کو ایک طریقے سے مینٹور کرنے میں, ان کو ہیلپ کرنے میں, ان کو لکھنے پڑھنے کی طرف لانے میں کتنا کنٹریبیوٹ کیا ہے, ادر دین ان کی اپنی جو تصانیف ہیں؟
اچھا, یہ ویسے سوال بڑا عجیب ہے کہ کیا لکھنے والا دوسروں کے کو بھی لکھنے کی طرف راغب کر سکتا ہے, اس لیے کہ خود عبداللہ حسین نے اس کو غلط ثابت کر دیا ہے. عبداللہ حسین جب 56 میں ان کے والد کا انتقال ہوا تو بہت دکھی تھے, بہت دل برداشتہ تھے, اور بیٹھ کے انہوں نے کہا چلیں میں اس دکھ سے نکلنے کے لیے کچھ لکھتا ہوں. داؤد خیل وہاں پہ سیمنٹ فیکٹری میں یہ ملازمت کر رہے تھے, اور وہاں اکیلے میں انہوں نے کاغذ لیے اور لکھنا شروع کر دیا. وہ تو محبت کی کہانی لکھنا چاہتے تھے, لو سٹوری ایک, اور وہاں سے انہوں نے جو لکھنا 56 میں لکھنا شروع کیا تھا تو 61 تک وہ اداس نسلیں کے نام سے ایک ناول چھپ گیا تھا. وہ کسی لکھنے والے کے بیٹے نہیں تھے, جس طرح قرۃ العین حیدر ہیں, ان کا ایک ادبی بیک گراؤنڈ ہے, موجود ہے, جنہوں نے انہیں یہ ودیت کیا یا جنہوں نے انہیں دیا. عبداللہ حسین کے پاس ایسا کچھ نہیں تھا, اور عبداللہ حسین نے وہ زبان لکھی جو وہ سن رہے تھے, جو وہ بول رہے تھے. حتیٰ کہ مجھے یاد آتا ہے کہ انہیں دنوں جب یہ ناول چھپا تھا تو جو مظفر علی سید وہ کہتے تھے کہ یار ناول لکھنے سے پہلے عبداللہ حسین کو زبان سیکھ لینی چاہیے. لیکن دیکھیے کہ یہ زبان وہ تھی جو بنیادی طور پہ بعد میں بنی. اس میں چونکہ وہ پنجاب کے رہنے والے تھے تو اس میں انہوں نے پنجابی کے لفظ استعمال کیے.
میں اسی طرف آنا چاہ رہا تھا کہ بحیثیت کرٹک بھی آپ ہمیں بتائیں کہ کوئی ایسی
عالم سرور تعریف کر رہے ہیں, راجندر سنگھ بدی تعریف کر رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ان نے ایک بھرپور زندگی گزاری ہے, اور ایک ایسا ناول دیا ہے جس کی طرف ہماری توجہ جاتی ہے. اس کے اوپر تنقید اپنی جگہ پہ ہوتی رہی تھی, قرۃ العین حیدر نے کچھ اعتراضات کیے تھے, وہ اپنی جگہ پہ موجود ہیں. لیکن یہ ماننا ہوگا کہ پاکستان بننے کے بعد ایسا ناول جس نے سب سے زیادہ قبولیت پائی, جس نے سب سے زیادہ پذیرائی حاصل کی, بالکل ایسے ہی جیسے شاعری میں اگر آپ فیض کو کہتے ہیں کہ عوامی سطح پر مقبول ہو گیا تھا, تو عبداللہ حسین کا یہ ناول جو ہے اداس نسلیں اس نے لوگوں کو متوجہ کیا اپنی طرف.
بہت شکریہ امید شاہ صاحب. میں ایکچولی آپ سے یہ پوچھنا بھی چاہ رہا تھا کہ اگر ایک کرٹک کی حیثیت سے آپ ہمیں بتا سکیں کہ خاص طور پہ انہوں نے کیا نئی انوویشنز جو ہیں وہ دی ہیں. تو آپ نے بتایا کہ ایک نیا ڈکشن, نیا لغت, وہ بھی اس کے اندر آ گیا, تو آپ نے اس کو سم اپ کر دیا. آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. یقیناً یہ موضوع جو ہے یہ تو شاید ایک کم از کم ایک گھنٹے کی بحث کا متقاضی ہے, لیکن وقت کی کمی کے باعث آج ہم ان کو اتنا ہی ایٹریبیوٹ اور کر سکے. آپ کا بہت شکریہ ایٹریبیوٹ پیش کر سکے. اور سامعین, کوئکلی ہم جائیں گے پروگرام کے آخری سیگمنٹ کی جانب. ایک افسوسناک یہ آج کی خبر تھی جس میں ہم نے بات کی, اور اس کے بعد بھی جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں اگرچہ اسپورٹس کی ہے لیکن وہاں بھی کچھ اچھی خبریں نہیں ہیں. ہاکی پاکستان کی, جو پاکستان کا قومی کھیل ہے, اس کو بڑے سخت چیلنجز کا سامنا ہے. برازیل میں جو ریو ڈی جنیرو میں سال 2016 میں سب سے بڑے مقابلے ہاکی کے اولمپکس جو ہونا تھے, پاکستانی ٹیم پہلی بار تاریخ میں اس میں کوالیفائی نہیں کر سکی ہے, اور یہ شاید تاریخ کا, ہاکی کی تاریخ کا سیاہ ترین دن خیال کیا جا رہا ہے پاکستان کے اندر, اور تنزلی کا بدترین یہ دن سمجھا جا رہا ہے. اس ڈیولپمنٹ کے بعد ریزگنیشنز کی بھی ایک لہر ہے ہمارے سامنے. چیف سلیکٹر اصلاح الدین صاحب وہ مستعفی ہو گئے ہیں, ایک دوسرے کے اوپر کرٹیسزم ہو رہا ہے. لیکن میں جو بنیاد طور پہ ابتدائیہ ہے وہی سوال بھی ہے میرا, چونکہ وقت کم ہو جائے گا تو اس میں اپنے پینلسٹ کے سامنے رکھوں گا کہ یہ محض تنقید سے کام چلے گا, کیونکہ ہاکی کے ہی لوگ کبھی ایک گروپ اور کبھی دوسرا گروپ وہ فیڈریشن میں ڈومینیٹ کرتا ہے. لیکن کیا اب مینیجرز کو لانے کی ضرورت ہے, ہاکی کو بہتر لیول پہ اور لے جانے کی ضرورت ہے, کیا پولیٹیکل ویل کی ضرورت ہے, مسئلہ کیا ہے, کیا ٹیلنٹ ہی پروڈیوس نہیں ہو رہا پاکستان کے اندر, خرابیاں کہاں پہ ہیں؟ ہمارے ساتھ ہیں اس پہ بات کرنے کے لیے سمیع اللہ صاحب, فارمر اولمپئن ہیں, اور عمیر الوی شاید ہمیں جوائن کر سکیں. سمیع اللہ صاحب, کیا ہوا, ہاکی اس قدر تنزلی کا شکار کیوں ہے؟ میں شاید یہ سننے کے لیے تیار نہ ہوں کہ اے کا قصور یا بی کا قصور, کیونکہ یہ تو پچھلے 15-10 سال میں ڈکلائن پہ ہے, اور کبھی ایک گروپ ہوتا ہے, کبھی دوسرا گروپ ہوتا ہے, آج تنقید کرنے والے وہاں پہ اس کو ایڈمنسٹر کرنے والے بن جاتے ہیں, لیکن مسئلہ پھر بھی جوں کا توں رہتا ہے. کیا ایشوز ہیں آپ کے خیال میں؟
بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ پچھلے 10-15 سال مختلف اولمپئن ہی رہے کسٹوڈین ہاکی, پی ایچ ایف کے اور ہاکی کے, انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. اصل میں بات یہ ہے کہ جب پاکستان 94 میں آخری دفعہ جیتا تو سب نے یہ سوچا کہ پاکستان کبھی بھی نہیں ہارے گا, اور اس وقت ہم نے پلاننگ نہیں کی,
صحیح.
کچھ دیکھا نہیں کہ کھلاڑی, نئے کھلاڑی ہم نے کس طرح بنانے ہیں, پاکستان ہاکی فیڈریشن کی اپنی پراپرٹی ہو, پاکستان ہاکی فیڈریشن کا اپنا فنڈ ہو, سب یہ سوچتے رہے کہ سب ٹھیک ہوتا رہے گا اور اس ٹھیک ہونے سے پاکستان ہاکی بھی ٹھیک ہوتی رہے گی. لیکن دنیا میں کمپٹیشن بڑھ رہا ہے, لوگ بہت آگے جا رہے ہیں, لیکن ہم نے تیاری نہیں کی, جس کی وجہ سے ہم نے خمیازہ بھگتا.
بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں, جب ہم سپورٹس کی بات کرتے ہیں کہ وہ بھی ایک ریفلیکشن ہے سوسائٹی کا, اگر باقی شعبے ڈکلائن پہ ہیں تو سپورٹس بھی. اب کرکٹ اگرچہ پاپولر ہے لیکن پاکستان وہاں پہ بھی بدترین ریٹنگ میں آ چکا ہے, اس کے لیے بھی ایون چیمپئنز ٹرافی کوالیفائی کرنا مشکل ہو رہا ہے. تو یہ جو ڈکلائن ہے, اس کے تانے بانے کہیں اور ملیں گے, یا صرف ہم اس کو قصوروار پلیئرز کو سمجھیں گے, بورڈز کو سمجھیں گے, فیڈریشنز کو سمجھیں گے؟
بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جو امپیکٹ ہے اوپر سے جو اثر پڑتا ہے وہ نیچے تک جاتا ہے, اور پچھلے 10 سالوں میں جو پولیٹیسائز کیا فیڈریشنز کو, مختلف قسم کے بورڈز کو, وہ بڑی خرابی ہوئی. اس میں یہ تھا کہ گوکہ اولمپئن ہی تھے لیکن وہ کسی نہ کسی پارٹی کی تھے, اور وہ کیپیبل.
ایگزیکٹلی, چونکہ وقت ہے نا, میں آپ کے ساتھ ہمارا اگلا پروگرام اس میں تفصیلی بات بھی ہونے جا رہی ہے, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, تو اب آپ کے خیال میں کیا بیوروکریٹ لائے جائیں, اچھے ایڈمنسٹریٹر لائے جائیں فیڈریشن کے اندر جو اس کو کہیں پہ کھڑا کر سکیں؟ سیاست ہاکی کے اندر بہت ہے یا ہوگی فیڈریشن کے اندر, لیکن کیا سیاست دانوں کو اس بارے میں آپ فوکس کرنے کی ضرورت ہے, کیا کیا جائے آپ کے خیال میں؟
دیکھیں, میں یہ کہتا ہوں کہ کسی کارپوریٹ سیکٹر کا آدمی ہونا چاہیے جس کو ہاکی کا پتہ ہو, جو فنڈ جمع کرے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بورڈ ہو جو اولمپئن اور جو مختلف قسم کے جو ہاکی لورز ہوں,
صحیح,
ان کا 6 آدمیوں کا بورڈ ہو اور وہ چیف ہو, اور پاکستان کی ہاکی ڈسٹرکٹ لیول سے وہ ٹھیک کرنا شروع کریں. اور مجھے امید ہے کہ 4 سالوں میں انشاءاللہ پاکستان پہلے 6 میں آ سکتا ہے, یہ میرا کلیم ہے اور انشاءاللہ ہوگا.
صحیح, لیکن اس کلیم کی بنیاد کیا ہے؟ کیونکہ ہم کبھی, میں نے شاید زندگی میں 1 یا 2 دفعہ کہیں پہ لڑکوں کو ہاکی کھیلتے ہوئے دیکھا ہے, تو یہ جو ڈکلائن شوق میں بھی آیا ہے لوگوں کا, نیچرلی یہ اس کے ٹیلنٹ کے اوپر بھی تو اثر انداز ہوگا.
جی بالکل, یہ تو بالکل ٹھیک بات ہے کہ پیسے نہیں ہیں کرکٹ کے مقابلے میں اور گورنمنٹ کی جابز نہیں ہیں, لیکن گڈ لک پاکستان کی کہ اتنے خراب حالات کے باوجود سپورٹس کے, یہ جتنے بھی ہمارے گیمز ہیں سب گیمز ختم ہو چکے ہیں سوائے ہاکی کے. کرکٹ کے بعد اگر کھیلی جا رہی ہے تو ہاکی کھیلی جا رہی ہے, صرف اس کو آرگنائز کرنے کے لیے اور بہتر طریقے سے, جس کو کہتے ہیں کہ ایڈمنسٹریٹر اچھا ہو, اگر ایڈمنسٹریئر اس کو اچھا کیا جائے تو میرے خیال میں یہ بہتر ہو سکے, لیکن ہمیں شروع کرنا ہے انڈر 16.
ایک انیشیٹو بتائیں پرائم منسٹر کیا کریں, اطلاعات یہ مل رہی ہیں کہ انہوں نے نوٹس لے لیا ہے, کوئی لمبی چوڑی تبدیلیاں آ سکتی ہیں, پرائم منسٹر کیا کریں اس معاملے میں؟ پیٹرن چیف ہیں
نہیں، پرائم منسٹر پیٹرن ان چیف ہے، سب سے پہلے تو ان کو سیک کریں، وہ ان کے خلاف ایکشن لیں کہ آپ نے پچھلے ڈھائی سالوں میں کیا کیا اور اسے پچھلے پانچ سالوں میں کیا کیا، اور اس کے بعد کیونکہ وہ کر سکتے ہیں پرائم منسٹر پیٹرن ان چیف، کہ وہ اچھا ایک آدمی نامنیٹ کریں اور اس کو کہیں کہ یہ آپ چلائیں اور دو سال میں مجھے پروگرس دکھائیں، تب پاکستان کی ہاکی ٹھیک ہو سکتی ہے، ورنہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اسی طرح بلیم گیم ہوتی رہے گی اور پاکستان کی ہاکی جو ٹیم ہے وہ دسویں گیارہویں نمبر پہ گھومتی رہے گی اور مین جو سفر کرنے والے ہوں گے وہ ہاکی پلیئرز ہوں گے۔
بہت شکریہ آپ کا سمیع اللہ صاحب، فارمر اولمپئن، فارمر ہاکی پلیئر اور غالباً کیپٹن بھی آپ رہ چکے ہیں، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ اور سامعین، اس کا ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ انجم ایرل گل ہمارے پروڈیوسر، ان کے ساتھ ہماری انٹرن ایمن رضوی، جبکہ ہمارے انجینئرز کی ٹیم میں شامل ہیں ٹی این مون اور جیکسن ویوز۔ اسد حسن کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔